نحمده ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال مولانا العظيم میرے محترم بزرگ اور عزیزان کرام، اللہ تعالی نے ہم کو جو اس دنیا میں بھیجا وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے اور دنیا کی رنگینیوں میں مست ہونے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالی نے ہمارے پاس روح تھی لیکن ہم اس روح سے سجدہ نہیں کر سکتے تھے، اور ہمارے پاس روح تھی لیکن زبان نہیں تھی جس سے ہم اللہ کا نام لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور جسم عطا فرمایا تاکہ تم یہ جسم جو ہے وہ سواری ہے اور روح جو ہے اس کا سوار ہے، تاکہ تم اس سواری سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرو، اور جس بات سے اللہ نے منع فرمایا اس کام کو مت کرو، تو بس ولایت تمہاری ہوگی. اللہ نے ہم کو دنیا میں غلام بنا کر بھیجا، ہم بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ غلام بن کر جانا لیکن ہمارے دوست اور ولی اللہ بن کر آنا، تم خالی غلام مت رہنا دوسرے کی طرح سے، بلکہ ہمارے دوست اور ہمارے محبوب بن کر آنا. اور میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو، میرے شیخ کے جو مرشد اول تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، پھول پور اعظم گڑھ میں ہوتے تھے، میرے شیخ ان کی خدمت میں 17 برس میں 18 برس کی عمر میں حضرت ان سے بیعت ہوئے تھے، حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ، جو کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے صرف 10 برس چھوٹے تھے، اور بہت بڑے عالم تھے اور بڑے اللہ والے بھی تھے. ایک عجیب جذب کی کیفیت رہتی تھی حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ پہ، تو میرے شیخ حضرت کی خدمت میں 18 برس کی اور سب سے بیٹھ ہوئے تھے، اور 18 برس کی عمر میں بیٹھ ہوئے تھے، یعنی جوان ہوتے ہی بیت ہو گئے، 18 برس عمر تھی، اور اس کے بعد 17 برس حضرت کے ساتھ رہے، 17 برس حضرت کے ساتھ رہے، 10 برس سے اعظم گڑھ سے ہندوستان میں اعظم گڑھ میں 10 برس رہے، اور اس کے بعد جب حضرت 1960 میں سے ذرا پہلے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے، تب جو ہے وہ پاکستان میں وقت گزارا، اور حضرت پھول پوری کی قبر مبارک جو ہے وہ تاپس نگر کے قبرستان میں ہے. الحمدللہ اس فقیر نے بھی حاضری دی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت خوشبو رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو قرآن پاک ہے 30 ساروں کا جو یہ قرآن پاک ہے یہ اصل میں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندے کے نام خط ہے. خط ہے جیسے میرے شیخ نے فرمایا کہ جب بچہ پردیس جاتا ہے پڑھنے کے لیے ولایت جاتا ہے اور دوسرے ملک میں امریکہ یا کینیڈا یا جاپان یا برطانیہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ابا اس کو کچھ ہدایت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا کہ تم پردیس میں فلاں جگہ رہنا اور فلاں جگہ جانا وہاں ہمارا دوست ہے تم ہمارے دوست کے پاس رہنا اور دیکھو میموں سے دل نہ لگانا کسی میم سے نہ کسی گوری سے نہ کسی گاڑی سے نہ کسی گوری سے دل لگانا نہ کسی کالی سے دل لگانا نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو انہیں دیکھ جس میں انہیں رنگ بچتا ہے یعنی اللہ کو دیکھو. ارے اس کو مت دیکھو. ایک صاحب نے مولانا اسف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سرس گئے کہ حضرت جب میں حسینوں کو دیکھتا ہوں حسینوں کو یعنی عورتوں کو یا حسین لڑکوں کو دیکھتا ہوں تو میں اس میں اللہ تعالی کے جمال کا جمال خداوندی کا آئینہ ہے یہ. میں اللہ کے جمال کا نظارہ کرتا ہوں اس میں اور اللہ کا جمال دیکھتا ہوں ان حسینوں کے اندر. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے سے منع فرمایا کہ کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو چاہے حسین ہو چاہے ناغیر حسین ہو چاہے گوری ہو چاہے کالی ہو کسی کو مت دیکھو. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ آئینہ تو ہے لیکن آتشی آئینہ ہے یعنی آگ والا ہے تمہارے ایمان کو جلا کر خاک کر دے گا. لہذا کیا فرمایا کہ ان کو مت دیکھو بلکہ اس کو دیکھو جس نے انہیں رنگ بخشا جس نے ان کو نوک پلک دیا کہ جس سے عاشقوں کا پلک خراب ہو جاتا ہے جب وہ زیادہ استعمال ان کے پیچھے پڑتا ہے ان کو نوک پلک کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا اپنا پلک خراب ہو جاتا ہے. پھر حکیم صاحب سے کہتا ہے اگر کوئی فلاجیت آئے کوئی اصلی والی تو ہم کو لا کر دینا کیونکہ ہماری کمر میں درد ہوتا ہے اور ہماری شادی ہونے والی ہے اور ہمارا پلک خراب ہے. تو لہٰذا جنہوں نے اپنے دل کو غیر اللہ پر فدا کیا انہوں نے اپنی صحت بھی خراب کی انہوں نے اپنی صحت بھی برباد کی جوانی بھی برباد کی اور اپنا پیسہ بھی برباد کیا اور اپنا اکاؤنٹ بھی برباد کیا اور آخر میں کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک شخص چاند کا عاشق تھا چاند کا. تو ایک دن وہ دریا کے کنارے گزرا رات کا وقت تھا چودھری کی رات تھی تو اس نے دیکھا کہ پانی کے اندر جھانکا تو اس کو پانی کے اندر چاند نظر آیا. اس نے کہا واہ صاحب مزے آ گئے آج میرا چاند تو زمین پر اتر آیا آؤ ہم اس کو نپٹائیں اور اس کو چپٹا لیں کیونکہ چاند تو بہت دور تھا آج تو یہ ہمارے قریب آ گیا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر گھسا جیسے ہی پانی کے اندر پاؤں رکھا تو پانی میں پاؤں رکھنے سے پانی کی نیچے جو ریت اور جو بالو تھی وہ ہلی اور مٹی کی وجہ سے وہ پانی گدلا ہو گیا اور وہ چاند غائب ہو گیا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس طرح سے جو دنیا کے چاندوں کو دنیا کے حسینوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے اس کو مٹی کے سوا کچھ نہیں ملتا. مٹی ہے یہ سب مٹی. اور زمین کے چاند سے بھی محروم رہتا ہے اور آسمان کے چاند سے بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی محروم رہتا ہے یہ سب. اس کی محرومی کیا ہے زمین سے بھی کچھ نہیں ملتا کیونکہ ایک زمانہ آنے والا ہے. ہر حسن کا انجام کیا ہے ہر 16 سال کی گڑیا جب 60 برس کی بڑھیا ہو جائے گی تو کون ہے جو اس کے آگے پیچھے پر پھرے گا کون ہے جو اس کو غزل سنائے گا. پھر کیا ہوگا پھر یہی شعر پڑے گا شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے ہیں جوانی کے اندر تو بڑی غزلیں سناتا تھا اور غالب کا دیوان اپنے بغل میں دبا کے رکھتا تھا, اور جب زندگی میری برباد ہو گئی اور وہ جب 60 برس کی بڑھیا لکھیا اٹھائے ہوئے کمر جھکی ہوئی اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور گال پچکے ہوئے اور دانتوں کو نکال کر اس پر ٹوتھ پیسٹ کر رہی ہے, 60 برس کی بڑھیا اپنے مصنوعی دانتوں کو نکال کر اس پر ٹوتھ پیسٹ کرتی ہے تاکہ دانت صحیح رہے. سب کیا ہے, کون ہے جو اس سے دل لگائے گا؟ پھر کوئی ہے جو کہے گا آؤ میرے معشوق, آ جاؤ میرے پاس؟ کون ہے جو پھر اس کو گلے لگائے گا؟ ہے کوئی ایسا عاشق؟ کیا اسی لیے میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت حسن مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو ان سے دل مت لگا, ان کا انجام برا ہے. جس نے ان کو دل دیا پریشان رہا, سخت نادم اور پریشان رہا, اس کو کچھ بھی نہیں ملا, کیونکہ چند دن گزرنے کے بعد سب کھیل افسانہ بن جاتا ہے, ان کا حسن کی ہوا بھی نہیں لگتی. لہذا فرماتے کہ دیکھو اپنی مٹی کو, انسان مٹی سے بنانے کا سر سے لے کر پاؤں تک مٹی کا ہے, فرماتے کہ اپنی مٹی کو ان حسینوں کی مٹی پر مٹی مت کرو, ورنہ ٹوٹل اور حاصل کیا ہے؟ میزان کیا ہے؟ مٹی مٹی مثبت مٹی, حاصل مٹی, مٹی پلس مٹی ٹوٹل مٹی ہے, یعنی مٹی ملے گی کچھ نہیں ہے. لیکن اگر اسی مٹی کو ہم ان حسینوں سے نظر بچا لیں اور نہ دیکھیں ان کو, تب کیا ہوگا کہ ہماری مٹی کے ساتھ مثبت اللہ ہو جائے گا, کیونکہ ہم اپنے دل کو تو توڑ دیں گے لیکن اللہ کے قانون کو جب سلامت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو مل جائے گی, اور ہماری مٹی کے ساتھ اللہ کی ذات پلس ہو جائے گی, تو اس کا کیا ٹوٹل بنے گا؟ اس کا میزان اللہ بنے گا, اور اللہ کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. اور مٹی کیا ہے؟ ہر شخص اس پر گزرتا ہے, پیشاب کرتا ہے, اور کیا ہے, پاؤں کے زمین میں روتا ہے, زمین میں رونا جائے گا. اس شخص کی عزت, اس شخص کی عزت نہ دنیا میں ہوگی, نہ مخلوق کی نظر میں ہوگی, نہ آخرت میں بھی ہوگی. دلیل اور رسائی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے کا. جس نے ان کو دل دیا اور ان سے دل لگایا, اس کو ذلت اور رسوائی اور بدنامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک دیا ہے, یہ 30 پارے, یہ 30 پاروں کا خط ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام پر. اللہ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام پر کہ تم پردیش میں جا رہے ہو, ہم تم کو پردیش میں بھیج رہے ہیں, تم پردیش میں جانا. لیکن وہاں کیوں جانا؟ ہم تم کو اس لیے نہیں بھیج رہے کہ تم مٹی کے کباب, مٹی کی بریانی, مٹی کی بلڈنگیں, مٹی کی گاڑی اور مٹی کا مال اور مٹی کی عورتیں, ان سے دل مت لگانا, بلکہ وہاں پر جانا کیا, غلام بن کر جانا اور ہمارے ولی اللہ اور ہمارے دوست بن کر آنا, ہمارے ولی اور ہمارے دوست بن کر آنا. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے, بیٹا ولایت جاؤ پڑھنے, وہاں پڑھنے جاؤ اور دیکھو وہاں فلاں میرے دوست کے پاس رہنا, وہ ہمارا ہے, وہ ہمارا ہے اور باقی غیر ہے, اور وہاں کی میمو سے دل مت لگانا, اور شراب کباب میں اپنا وقت ضائع مت کرنا, ڈسکو کے اندر جا کر اور تاش بازی میں اپنا وقت کو مت گزارنا, بلکہ جس کام کے لیے ہم تم کو بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے جانا. اب رہی بات عورتوں کی, تو بیٹا ہم نے تمہارے لیے ایک چاند سی لڑکی اور بہو دیکھ رکھی ہے, جب تمہارا ہم تمہاری اس سے شادی کر دیں گے, تمہارے لیے ہم نے یہاں گھر کا انتظام کیا ہوا ہے, مال و دولت ہے اور دنیا جہان کی اور نعمت رکھی گئی ہے, لہٰذا وہاں سے دل, وہاں کسی سے دل نہ لگانا. تو باپ کیا کرتا ہے, ایک ہدایت نامہ اس کو دیتا ہے, ایک ہدایت نامہ دیتا ہے کہ یہاں رہنا یہاں نہ کہنا, اور دیکھو فلاں فلاں ہمارے دوست ہیں ان کے پاس جانا اور کسی سے مت ملنا, ورنہ تمہارا جو اصل مقصد ہے تعلیم حاصل کرنا, اس سے تم محروم ہو جاؤ گے. تو جو بیٹا اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرتا ہے تو باپ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور دنیا والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنا فرما بردار بیٹا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا مولانا اشرف علی صاحب کہ آج سے 80 برس پہلے کی بات ہے کہ ایک دیہاتی کا لڑکا ولایت پڑھنے کے گیا, ولایت اس زمانے میں برطانیہ ہوتی تھی, تو ولایت پڑھنے کے لیے گیا. تو جب وہ پڑھ کر آ گیا تو اس کے دیہاتی کے ایک دوست نے اس سے پوچھا, گاؤں والے نے, کہ ارے سنا تیرا بیٹا ولایت پڑھ کر آیا, کیا ڈگری لے کے آیا وہاں سے, کیا ڈگری لے کے آیا؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو تو نہیں پتا کون سی ڈگری وگری لے کے آیا ہے, لیکن اب اتنا معلوم ہے کہ کھڑے ہو کر موتنے لگا ہے, یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا ہے. جو تعلیم, جو ہنر ایسا ہو کہ کھڑے ہو کر موتنا سکھائے, وہ کیا ہے کہ زپ کھولی نکالا اور نہ دھویا نہ کچھ اندر ڈال لیا, انگریزوں کی طرح نقل کرتے ہیں کہ ہمارے گرو ہیں اور ان کی ہر چیز سے محروم ہوتے ہیں. حالانکہ ان کا حاصل ان کا کیا ہے کہ بہانہ کرتے ہیں, ٹشو پیپر سے صاف کرتے ہیں اور صحیح طرح سے پاکی بھی نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ ہوتا ہے نا باتھ ٹب لمبا سا ایک, اس کے اندر نیچتے ہیں پانی بھر کر اس میں نیچتے ہیں اور پھر پانی جو ہے وہ بہانے سے لگتا ہے اور اس کے اندر لے جاتے ہیں. وہی بہانہ آنکھوں میں کان میں اور منہ میں جا رہے ہیں. یہ ہے صاحب, یہ ہے آقا, گورے آقا یہ ہے کیونکہ گندگی کا مجموعہ ہے. وہی پانی پیتے اور وہی منہ میں جا رہا ہے, وہی کان میں جا رہا ہے, وہی آنکھوں میں جا رہا ہے, ناک میں گھس رہا ہے. ارے صاحب کی گوری چمڑی ہے, گوری چمڑی اس گوری چمڑی پر پیتا ہے جو کہ گندگی کا مجموعہ ہے. دوستو ان کی چمڑی سے مروب مت ہو, کسی کی چمڑی سے مروب مت ہو. اگر کسی کی قیمت ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایھا الناس, دیکھو تمام لوگوں کو خطاب کیا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر انثی من ذکر انثی, اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا علیہ السلام سے. اور پھر کیا, وجعلناکم شعوبا وقبائل, پھر ہم نے تم کو شعبوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. لتعارفوا, کیوں لتعارفوا, یہ علام تعلیلیہ ہے کہ یعنی ہم نے تم کو اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو جائے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم, کہ ہم نے ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا, اللہ نے پیدا فرمایا اور زبانوں میں اختلاف رکھ دیا. یعنی کوئی پشتو بولتا ہے دل تراشا, کوئی پنجابی بولتا ہے کی حال ہے جی, کوئی انگریزی بولتا ہے ہاؤ آر یو, کوئی فارسی بولتا ہے چیال داری, کوئی اردو بولتا ہے جناب کا مزاج گرامی. الغرض دنیا کی مختلف زبانیں بولتا ہے دنیا کی, اور بنگالی بھی بولتا ہے. اللہ اما کے تما کے سبئی کے, اللہ اما کے تما کے سبئی کے, بیشی بیشی سکھ شانتی دان کرن بولن بھائی, آمین بولو آمین. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ کو آپ کو ہم سب کو چین اور سکون عطا فرمائے. دیکھا بنگالی بھی بولی نا, ہم نے ساری زبانیں تھوڑی تھوڑی سیکھ لی ہے, خوش کر دیتے ہیں دوست, ہمارے دوست آتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زبانیں کس لیے پیدا فرمائی, یہ زبانیں اس لیے نہیں ہے کہ تم آپس میں جھگڑا کرو. کہ اگر کوئی پشتو بولنے والا ہے خان صاحب تو وہ بہت اچھا آدمی ہے. قیمت یاد رکھنا ایک بات دوستو, زبان سے قیمت نہیں لگتی ہے. اگر زبان سے قیمت لگتی ہوتی تو اللہ فرما دیتے کہ جو زیادہ اچھی زبان دانی دکھائے گا اس کی قیمت ہے. بتاؤ ایسا قرآن پاک نے کہیں اعلان کیا کہ پشتو بولنے والا افضل ہے یا فارسی بولنے والا افضل ہے یا انگریز افضل ہے یا اردو دان افضل ہے یا عربی بولنے والا افضل ہے؟ اللہ نے اس کی کوئی نہیں لگائی. فرمایا پھر آگے کہ دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری زبانوں میں اختلاف رکھ دیا. کیوں؟ یہ تو پہچان کا ذریعہ ہے. ارے تم پہچان کے پیچھے لڑتے ہو, کیسے نالائق ہو تم؟ جس چیز کو تمہیں تعارف کا ذریعہ بنایا تھا اس پہ تم لڑتے ہو کہ ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد. یہ بیوقوف ہے, اس نے اپنی تخلیق کو سمجھا نہیں ہے, اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا نہیں ہے. یہ نالائق ہے, بہت ہی نالائق بندہ ہے جو زبانوں کے پیچھے لڑتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر عزت ہے, اگر عزت ہے تو کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, کہ تم میں سے, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, بے شک تم میں سے اگر کوئی عزت والا ہے, سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک, اللہ کے نزدیک, مخلوق کا نہیں ہے یہ. اللہ نے فرمایا عند اللہ, کہ اللہ کے نزدیک, اتقاکم, جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے. یعنی جس کام کو اللہ نے فرمایا وہ کرتا ہے, جس کام سے منع کیا وہ نہیں کرتا, یعنی اپنی نگاہوں کو خراب نہیں کرتا, کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہیں دیکھتا. یہ نہیں کہ مسجد کے اندر تو خوب رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہے, گر گرا کے دعائیں مانگے ہیں, لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے, ہاتھ میں تسبیح لے کے مسجد سے باہر نکلا اور دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پھول کتے اور سور سے بدتر ہے. یہ شخص کتے اور سور سے بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانور ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کا مکلف نہیں بنایا. اور یہ شخص ہو, یہ تو کیا کھاتا کس کی ہے؟ اللہ کی کھاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم اللہ کے زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہمارا مالک ہے, لیکن ظالم اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے. تو بتاؤ ایک کتے پھر سبزل بدتر ہوا نہیں ہوا؟ اس شخص کو حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اس پہ تو ہو اگر عذاب آ جائے اللہ کا، کہ اگر اللہ اس کی آنکھ نکال دے، اللہ اس کی آنکھ نکال دے تو بالکل حق ہے یہ. اور یہ شخص اصل میں جوتے کا بندہ ہے، جوتے کا بندہ. میرے شیخ نے بڑی عجیب مثال سے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ آج حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرما دے ایک شخص پر کہ دیکھو یہ ہمارا فلا بندہ ہے، اور اس سے کہہ دے کہ دیکھ اگر تو نے کسی کی ماں بہن کو دیکھا یا کسی لڑکے کو دیکھا تو تجھ کو ایک جوتا ماریں گے، اور دیکھ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ مقرر ہے، اور وہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھ خبردار ہم کو حکم ہے کہ اگر تو نے کسی کی ماں بہن کو دیکھا تو تجھ کو تیری کھوپڑی پہ جوتا پڑے گا، جس سے تیری کھوپڑی فارغ البال ہو جائے گی، فارغ البال. لیکن یہ نہ سمجھے کہ سب کی کھوپڑی فارغ البال اس لیے ہوتی ہے کہ جوتے پڑتے ہیں، یہ وجہ نہیں ہے. مولانا علی میر رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک طوطا تھا، وہ طوطا بڑے مزے مزے کی باتیں کرتا تھا اور بہت عجیب دلچسپ قصے سناتا تھا. اس کا جو وہ اس کے مالک نے اس طوطے کو دکان پر رکھا ہوا تھا، تو ایک مرتبہ کیا ہوا، اچھا اس کی وجہ سے اس کے گاہک بھی بہت آتے تھے کیونکہ طوطے کی گفتگو سننے کے بہانے آتے تھے کہ اور وہ بڑے مزید دلچسپ باتیں کرتا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس کا مالک کہیں گیا ہوا تھا، تو طوطا پنجرے کے اندر بند تھا، تو اچانک بلی آ گئی. اب طوطے نے جو بلی کو دیکھا تو گھبرا گیا، اس نے کہا یہ تو مجھے کھائے گی، تو وہ پنجرے کے اندر پھڑانے لگا. تو جب پنجرے میں تو پنجرا ہلا، تو اس کے پنجرے کے برابر میں ایک تیل کی شیشی رکھی ہوئی تھی، وہ تیل کی شیشی گر گئی، اس میں سے تیل نکل گیا. خیر بلی چلی گئی. اب مالک آیا تو اس نے دیکھا کہ جو تیل گرا ہوا ہے اور سارا سامان اس تیل کی وجہ سے اس کا تجارت کا سامان خراب ہو گیا. مالک کو بہت غصہ آیا. اس نے جو ہے طوطے کے سر پر زور سے مارا، جس سے اس کے سر کے بال اڑ گئے اور گنجا ہو گیا وہ. اب طوطے نے کہا کہ اب بات کرنا چھوڑ دی، پہلے تو باتیں کرتا تھا دلچسپ گفتگو، اب بالکل خاموش رہتا، کچھ بولتا ہی نہیں. اب مالک بڑا پریشان ہوا، یار یہ تو بولتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے تو میری بکری بھی زیادہ ہوتی تھی، جہاں زیادہ آتے تھے تب اس نے ہاتھ پیر جوڑے، بھائی مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، تجھے مار دیا بھائی. کہتا ہے اب وہ خاموش رہتا، ایک لفظ نہیں بولتا، اور اس نے بالکل بولنا چھوڑ دیا. تو یہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص عمرہ کر کے آیا یا حج کر کے آیا، تو سر منڈا کے آیا. اب وہ سامنے سے گزرا تو طوطا اس کو آواز دیتا ہے، ابے او گنجے. تو وہ مڑا اور رکا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ کیا تو نے بھی اپنے مالک کا تیل گرا دیا تھا، کہ جس کی وجہ سے مالک نے تجھے مار کر گندا کر دیا؟ مولانا رومی فرماتے کہ دیکھو اگر کسی کو دیکھو تو اس سے بدگمانی مت کرو، ہر شخص کے حالات الگ ہوتے ہیں. اگر اس نے نافرمانی کی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے حاضری دے کر آیا ہے، لہذا کسی کے ظاہر پر فتوا نہیں لگایا جا سکتا. کسی ظاہر سے یہ مت سمجھو کہ وہ جو ہے نافرمانی اور فلاں اس میں مبتلا ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسروں پر قیاس مت کرو، اس سے نیک گمان رکھو. چارج یہ کر رہا تھا کہ دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے محرض یہ کر رہا تھا کہ وہ شخص جس کو باپ نے پردیش پڑھنے کے لیے بھیجا، تو اگر وہ واپس آئے باپ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے تو اس کا باپ خوش ہو جائے گا اور اس کو ہر سہولت یہاں مہیا کرے گا. لیکن اگر وہی پردیش کے اندر یہ کرے کہ جو دوستوں سے بیٹھنے کے لیے کیا ان کے پاس نہ بیٹھے اور ہر لڑکی کے پاس جائے اس کے ساتھ وقت گزارے اور تاش بازی میں چرچ کے اندر شراب پینے کے اندر اور ڈسکو کلب کے اندر وقت گزارے، دیکھو ان کو جگہ دے دو، تھوڑا سا ان کو جگہ آپ نا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں بھیجا ایک ہدایت نامہ دے کر جس کا نام ہے قرآن پاک، اور جو 30 سالوں کا خط اپنے بندوں کے نام کہ دیکھو میرے بندے تم دنیا میں جا رہے ہو اتنی دور جنت سے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، تو ظاہر سی بات ہے ایک نئی جگہ آنے کے لیے انسان کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے قرآن پاک تیس سالوں کا قرآن پاک نازل فرمایا اور یہ اللہ کا اپنے بندوں کے نام خط ہے کہ دیکھو میرے بندے تم دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارنا، ہمارے دوست ہیں دنیا کے اندر، ہمارے کچھ اولیاء اللہ ہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں، تم ان کے پاس جا کر رہنا، تم اپنا وقت ان کے ساتھ گزارنا، ہماری محبت ان سے سیکھنا، اور دیکھو فلا کام کرنا فلا نہ کرنا، کسی کی ماں بہن کو مت دیکھنا، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مکمل ہدایت نامہ ہم کو عطا فرمایا تاکہ ہمارے بندے پردیش اگر جائیں تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور دیکھو تم غلام بن کر جانا لیکن اپنے سر پر ولایت اور دوستی کا تاج رکھنا تاکہ جب تم واپس آؤ تم واپس تم کو ہم دنیا میں بھیجیں ہمیشہ رہ